மாஷாஅல்லாஹ் வலா ஹவுல வலா குவ்வத இல்லா பில்லாஹில் அலியில் அலீம். அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் பாரில் கலாயிக் அஜ்மயீன். அல்ஹம்துலில்லாஹி அல்லதீ யுஅமினுல் காஇஃபீன் வயுனஜ்ஜிஸ் ஸாலிஹீன் يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويغلق ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوني أستجب لكم، درود بيج محمد وآل محمد. ایزان گرامی، نہایت مختصر سی زحمت ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ میں نے جو ٹائم دیا تھا 9 سے 10 اور تقریباً 10 بج گئے ہیں اور مجھے اس کے بعد بھی جانا ہے. اب میں کیا اس میں آرائش پیش کر سکوں گا؟ آپ نے موضوع بہت وسیع تھا میرے ذہن میں، لیکن اب چونکہ وقت نہیں ہے تو شاید 10-15 منٹ کی آپ کو زحمت دوں گا، آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا. درود بھیجیے محمد وآل محمد. سورہ غافر میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بہت سے پیرائے میں بہت سے پہلوؤں کے حساب سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن معمولاً امام سجاد کی زندگی کے ان پہلوؤں پر بہت کم روشنی ڈالی جاتی ہے کہ جو امام سجاد کی زندگی کا، یوں کہوں کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے. اس لیے کہ امام سجاد کی زندگی، ان کا جہاد، ان کی سیرت، ان کا رہنما اصول اور کربلا کے بعد سے لے کر اپنی شہادت تک، امام سجاد کی زندگی بہت ہی انفرادی نوعیت کی زندگی ہے، منفرد نوعیت کی زندگی ہے. انفرادی نوعیت اس جہاد سے کہ جو بصیرت سے عاری افراد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام نے صرف رو کر زندگی گزاری ہے، صرف گریہ کر کے زندگی گزاری ہے، لیکن در حقیقت امام کے گریے میں ایک بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا پیغام ہے. اگر یہ گریہ نہ ہوتا 35 سال، کربلا کے مصائب کو نہ بیان کیا جاتا گریے کے ذریعے سے، عزا کے ذریعے سے، سوک کی شکل میں، تو شاید کربلا کا پیغام ہم تک نہیں پہنچتا. لہذا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب امام کی زندگی سے ایک انفرادی نوعیت کی تھی، لیکن بظاہر انفرادی نوعیت کی تھی کہ امام نے کسی تحریک میں حصہ نہیں لیا، امام نے کسی موومنٹ کا حصہ نہیں بنے، امام نے کسی اجتماعی جدوجہد میں حصہ نہیں لیا بظاہر. لیکن اگر انسان بابصیرت ہو، تاریخ کا مطالعہ کرے، تو پھر اس کو نظر آئے گا کہ نہیں، امام کی حکمت عملی جو امام نے اختیار کی تھی وہ اس دور کا تقاضا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو امام کی زندگی میں دعا کا چیپٹر بہت وسیع نظر آئے گا. امام کی زندگی میں دعا ایک بہت بڑا باب نظر آئے گا. کس طریقے سے امام نے جہاں ایک طرف اہل بیت کی مظلومیت کو گریے کے ذریعے سے بیان کر کے حسینیت کے پیغام کو آگے تک پہنچایا ہے، اسی طریقے سے آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے معرفت خدا کو لوگوں کے اذہان اور راستوں تک پختہ کیا ہے کہ اگر یہ دعائیں نہ ہوتی، یہ دعائیہ ادب نہ ہوتا ہمیں معصوم کا، تو ہمیں یہ علم ہی نہ ہوتا کہ ہم دعا کیسے مانگے. اور آج چاہتا ہوں کہ امام کی ایک روایت ہے اس کی تشریح کروں. امام کی ایک دعا اور ان روایتوں پر بہت کم در حقیقت روشنی ڈالی جاتی ہے. انہیں اگر آپ کسی بچے کو بھی کے جی میں داخل کریں نا، کے جی کلاس میں، تو 6 مہینے بعد اس کو 4 پوئم یاد ہوتی ہیں. لیکن اگر کسی بچے سے پوچھا جائے بیٹا یا امام حسین کے 4 قول سناؤ، امام سجاد کا کوئی اور قول سناؤ، تو کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں بتائے ہی نہیں. 6 مہینے بچے کو 4 پوئم یاد ہو جاتی ہیں، لیکن ہم سے پوچھا جائے امام کو کوئی قول سناؤ. واقعا یعنی سوچنے کا مقام ہے کہ اتنے عظیم انسان جو تمام انسانیت کی نجات کے لیے آئے تھے، ان کے پیروکار ہونے کے باوجود، ان کا غم منانے کے باوجود ہم چراغ تلے اندھیرے کا مصداق ہیں. حقیقت ہے. اور یہ میں معمولاً جو گفتگو کرتا ہوں وہ حقائق پر مبنی ہوتی ہے، مشاہدات پر مبنی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کو میرا لب و لہجہ پسند نہ آئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ امام جو انسانیت کے امام تھے، انسانیت کو نجات دینے آئے تھے، ہم نے صرف ان کی عزاداری کے ایک ظاہری پہلو کو لے لیا اور ان کے میسج کو، ان کی زندگی کو اور ان کی زندگی سے رہنما اصولوں کو پس پشت ڈال دیا. ادعونی استجب لکم. تو یہ امام کا دعائیہ ادب ہے کہ صحیفہ سجادیہ جسے بعد میں مرتب کیا گیا، امام کی مختلف دعاؤں کو. کیوں دعا؟ اس لیے کہ یزید کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں حدیث کہنے پر، حدیث بیان کرنے پہ پابندی ہے. آواز میری سب تک پہنچ رہی ہے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد. حدیث کے کہنے پر پابندی ہے. اہل بیت کو فضائل نہیں بیان کیے جا سکتے، لیکن امام نے کس طریقے سے دعاؤں کے ذریعے سے فضیلت اہل بیت کو آشکار کیا ہے. اب آپ امام کی دعا اٹھا کے دیکھیے. صحیح سجادی میں ہر گھر میں یہ دعا ہونی چاہیے. یہ دعا کا مجموعہ جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے. اب یہ پوری بحث ہے کہ صحیح سجادی کو زبور آل محمد کیوں کہا جاتا ہے، زبور کیا ہے، پھر آل محمد کی زبور، یہ پوری ایک بحث ہے، پوری ایک تفصیل ہے کہ مختصر سے وقت میں اسے بیان نہیں کر سکتا. سوالات ہیں بچوں کے ذہنوں میں، یہ کلیئر ہونا چاہیے زبور کیوں کہا جاتا ہے صحیفہ سجادیہ کو. تو امام نے آپ مختلف دعائیں اٹھا کے پڑھیں تو اس میں امام بار بار درود بھیج رہے محمد ان کی آل پر. یعنی اس دور میں کہ جب حدیث اور فضائل بیان کرنے پہ پابندی ہے، امام دعاؤں کے ذریعے سے محمد آل محمد کی ہستیوں کو متعارف کرا رہے ہیں، روشناس کرا رہے ہیں کہ اے دعا پڑھنے والے صرف دعا نہیں پڑھ بلکہ یہ دیکھ کہ کون ہستیاں ہیں کہ جن پہ درود بھیجا جا رہا ہے. اس طریقے سے سوئے ہوئے ضمیروں کو امام نے جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے. اور ہماری بدبختی یہی ہے، مسلمانوں کی بدنصیبی یہی کہ ہم صرف دعا پڑھتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے. دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، دعا عمل کے لیے ہوتی ہے. عمل کا پہلا مرحلہ پڑھنا ہے. مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ لکھ کے دیا، خدا کرے کہ آپ بیمار نہ ہوں اور ان ڈاکٹروں کے چنگل میں نہ گرفتار ہوں. آج کل میڈیکل بھی جو ہے پروفیشنل ہو گئی ہے جی، پہلے مرض ایجاد کیا جاتا ہے، بعد میں اس کا علاج کیا جاتا ہے. درود بھیجیے محمد. تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے. ڈاکٹر کے بعد ڈاکٹر نسخہ لکھ دیا، اب آپ صرف کیا کرتے ہیں، نسخہ پڑھ کر ڈاکٹر کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ جناب آپ کی فیس بہت اچھی تھی، ایئر کنڈیشن روم تھا، فلاں تھا فلاں تھا. نہیں، اس کو پڑھنے کے بعد آپ میڈیکل سٹور جاتے ہیں، اس کے مطابق دوا کھاتے ہیں تاکہ آپ کی بیماری میں افاقہ ہو سکے. بہت ہی سادی اور سطحی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اپنی منزل تک بس پہنچ سکوں. مختصر سے زحمت کوشش کو 15 منٹ میں گفتگو ختم کر دوں. پڑھنا مقدمہ ہے عمل کا. پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان کے دریچے کھلنے چاہیے. اگر دریچے نہیں کھلیں، فکر کے افق وسیع نہیں ہو، اس کا مطلب کہ دعا کو پڑھا نہیں گیا. اس لیے کہ علم کی جو تعریف ہمارے ذہنوں میں ہے، علم انفارمیشن اور معلومات کا ذخیرہ اکٹھا کرنا نہیں ہے.
علم اہل بیت کی ڈکشنری میں، قرآن کی ڈکشنری میں، العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے جسے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، علم انفارمیشن نہیں ہے۔ تو پڑھنے کے بعد اگر فکر کے دریچے نہ کھلیں، افق وسیع نہ ہو، عقائد کی بنیادیں مستحکم نہ ہو، تو وہ پڑھنا پڑھنا نہیں ہے۔ جب انسان ڈھنگ سے پڑھتا ہے، طریقے سے پڑھتا ہے، تو اس کی فکر کے دریچے بھی کھلتے ہیں، افق بھی وسیع ہوتا ہے، عقائد کی بنیادیں بھی مستحکم ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان میں اس چیز کو حاصل کرنے کا جوش اور رغبت اور میل پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد عمل کی منزل آتی ہے۔ تو امام یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو تم دعا پڑھ رہے ہو میری، یہ بار بار جو جن ہستیوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ محمد آل محمد پہ درود بھیج، تو یہ دیکھو یہ کون ہستیاں ہیں، تاکہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے ماحول میں تمہاری فکر کی دریچے کھولیں، تم یزیدیت کے چنگل سے آزاد ہو کر حسینیت کے افق میں جا کر اپنی فکروں کے در حقیقت افق کو ملاؤ گے، تو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ محمد آل محمد کون ہے۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔ ہماری کیا ہوتا ہے، دعا رکھی جاتی، دعا کمیل ہوگی، دعا توسل ہوگی، پڑھا اس کے بعد رکھ دیا۔ بدبختی ہماری یہی ہے کہ یہ دعا کے اصول ہوتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں امام کی دعا، خود امیر المومنین نے کہا اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدا میرے وہ گناہ بخش دے جو دعاؤں کو حبس کر دیتے ہیں، روک دے۔ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہم گریہ اتاری کہتے ہیں خدا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھائی کیوں نہیں ہوتی، کیا اسباب ہیں؟ امام سجاد فرما رہے ہیں الذنوب التي ترد الدعاء، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو تمہاری دعا کو بارگاہ الہی میں قبولیت کے درجے تک پہنچنے نہیں دیتے؟ وہ کون سے اسباب ہیں؟ آ چاہتا ہوں، بس امام کی مختصر سی دعا ہے، پانچ چھ نکات امام نے بیان کی، اس کو آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ پہلا نقطہ جو امام نے دیا ہے وہ سوء النیہ ہے، تمہاری نیت بری ہے۔ انسان اگر تو دعا کرے اور دعا کرنے کے بعد تیری نیت میں کھوٹ ہو، تو پھر انسان کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ پاکیزہ نیت۔ اچھا، نیت کو نیت کیوں کہا جاتا ہے؟ نیت نوا سے نوا بیج کو کہتے ہیں، جب بیج ہی خراب ہوگا تو اس کا پودا بھی، اس کا درخت بھی خراب ہوگا، پھر اسی طریقے سے اس کے ثمرات سامنے آئیں گے۔ جب نیت ہی انسان کی خراب ہو تو پھر امام فرماتے ہیں کہ تمہاری دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اور اس سے پہلے جو ایک بنیادی قانون دیا ائمہ نے، خود امام حسین کربلا میں فرمایا، وہ ہے مال حلال، رزق حلال۔ اور یہ وجہ امام حسین فرماتے ہیں کہ میری، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، دشمن سے فرماتے ہیں فوج یزی سے کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں لیکن میری نصیحت تم پر اثر نہیں کر رہی، اس لیے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ مال حرام کا ایک لقمہ آ جائے تو پھر اولاد ناخلف ہو جاتی ہے، اولاد منحرف ہو جاتی ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ کربلا آئینہ ہے، کربلا آئینہ ہے اپنے آپ کو دیکھنے کا۔ کربلا ایک ایسی جگہ ہے، تاریخ دہراتی ہے نا، یہ ہم کہتے ہیں کیوں دہراتی ہے، تاریخ آئینہ ہے، کربلا آئینہ ہے کہ بے ایمان با ایمان ہو کے جاتا ہے، با ایمان بے ایمان ہو کے نکلتا ہے، با ایمان بے ایمان ہو کے نکل رہا ہے، اور بے ایمان با ایمان ہو کے جنت کے اعلیٰ مدارج پر قدم رکھ رہا ہے۔ کون؟ شمر، امیر المومنین کے ساتھ جنگ کرنے والا با ایمان شخص، لیکن حالات نے کیسا پلٹا کھایا، بے ایمان ہو کے نکلا کربلا سے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، کیسے کہ انسان علی کے ساتھ جنگ کر اور بعد میں اس منزل پہ آ جائے؟ یہ پوری ایک بحث ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ مال حرام، مال حرام اگر یہ پیٹ میں آ جائے، انسان کے زباب اس کا ذائقہ آ جائے، تو پھر انسان بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اور کربلا کیا ہے؟ بے ایمان آتا ہے، با ایمان بن کر نکلتا ہے، ہور جیسا انسان جو ایمان نہیں رکھتا، لیکن جب حسین کے ساتھ آ گیا تو با ایمان ہو کر جنت کے اعلیٰ مدارج پہ قدم رکھتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ صرف آپ کی ذہانت کی طرف ایک اشارے دے کے گزر رہا ہوں۔ تو سوء النیہ پہلی چیز کہ مال حرام نہ ہو، مال حرام آئے گا تو بالکل ہی انسان کہتے ہیں کہ بالکل ہی گیا، اس کی نجات کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ مال حرام یعنی در حقیقت یعنی انسان نے نجاست کو اپنے رگ و پے و خون میں شامل کر لیا۔ سوء النیہ، اس بات فرماتے ہیں خبث سریرہ، امام فرماتے ہیں، چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ کیوں تمہارے دل میں در حقیقت دوسروں کے لیے برائیاں موجود ہیں، سوئے نیت موجود ہے، فساد موجود ہے، برائی موجود ہے، تمہاری نیتیں صاف نہیں ہیں، تم دلوں میں اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں، اپنے اہل محلہ کے لیے بری نیت رکھتے ہو، خبث سریرہ۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں ترک تصدیق بالاجابہ، تیسرا وہ معنی، وہ رکاوٹ جو دعا کو قبول ہونے نہیں دیتا، وہ یہ کہ تمہیں اجابت پر یقین نہیں ہے دعا کے قبول ہونے پر۔ اس لیے امام فرماتے ہیں دعا اس طرح مانگو جیسے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ بہرحال اور بھی شرائط ہیں، لیکن امام نے یہاں پر صرف چار پانچ شرائط کو پیش کیا ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلی چیز، تمہاری نیتیں صاف نہیں ہیں، تمہارے باطن میں، تمہارے دل میں دوسروں کے لیے برائیاں موجود ہیں، تم ان کے لیے تانے بانے بنتے ہو۔ تم سمرات نعوذ باللہ آپ نہیں ہیں، یعنی چونکہ مخاطب کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں لہذا آپ کی شان میں جسارت نہ ہو، خود سریرہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ترک تصدیق بالاجابہ، اور امام نے فرمایا کہ تمہیں یقین ہی نہیں ہوتا۔ اب ہماری دعا کیسے ہوتی ہے؟ وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ دعا قبول، دعا ہو رہی ہے نماز با جماعت میں، مولانا دعا کر رہے ہیں، اب وہ کوئی سر کھجاتے ہوئے الہ آمین کہہ رہا تو کوئی پیر کھجاتے ہوئے الہ آمین کہہ رہا ہوتا ہے، کسی کو باہر جانے کی فکر ہوتی ہے، کسی کو تبرک کی فکر ہوتی ہے، کوئی ایس ایم ایس کر رہا ہوتا ہے، یہ ہماری اور منہ سے کہ الہی آمین الہی آمین یہی ہو رہا ہوتا ہے نا مسجد میں، اور کیا ہو رہا ہوتا ہے، حقیقت ہے یہ۔ تو امام فرماتے ہیں ایسے غافل دل سے دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب غافل دل سے دعا ہوگی، غافل دل سے آمین ہوگا، تو پھر وہ دعا کبھی درجہ قبولیت تک نہیں پہنچ سکتی۔ درود بھیجیے محمد والا۔ چوتھا نقطہ جو امام نے دیا، تاخیر الصلاۃ المفروضہ حتی تذهب وقتها، تم اپنی نمازوں کو تاخیر کی نظر کر دیتے ہو، واجب نمازوں کو، یہاں تک کہ ان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ نماز، امام فرما رہے کہ جو نماز کو چھوڑ دے گا پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ سوال ہے کہ بہت سی دنیا میں بے نمازی ہیں، مسلمان بھی نہیں، کافر ہیں، ان کی دعا کیوں قبول ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں، وہ ان کو اسی دنیا تک کے لیے ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو بی بی زینب نے دربار یزید پڑھی تھی، انما نملی لہم، ہم جو مہلت دے رہے ہیں یہ اس لیے، لیزدادو اثما، اپنے گناہوں میں اضافہ کریں۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں جب نعمتیں ملیں، خدا کی نعمت تواتر سے تم پر نازل ہوں، اور تم اپنی بندگی میں اضافہ نہ کرو، تو یہ نعمت نہیں ہے، یہ خدا کا امتحان اور فتنہ ہے۔ اسی کو کہتا ہے استدراج، قرآن کا استدراج، یعنی درجہ بدر گریجولی انسان کا تنزل کی طرف جانا، کہ نعمتیں ملیں بہت خوش ہو انسان، جانا نعمتیں مل رہی ہیں، میں ایمان بھی نہیں رکھتا خدا پر، مثال کے طور پر خدا کا کہنا بھی نہیں، میں نماز بھی نہیں پڑھتا، تو خدا کہ ہاں ہم تمہیں نعمتیں دے رہے ہیں، لو استعمال کرو، دیکھ رہے ہیں تم کیا کرتے ہو، کہاں تک جاتے ہو، اور پھر اس کے بعد تاکہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لو۔ امام فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بس یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے دعائیں قبول ہوتی، نعمتیں دنیا میں ناز و نعم میں رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسی دنیا تک ہے، تاکہ خدا ان نعمتوں کے ذریعے سے ان کے لیے پھندہ تیار کر سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد امام نے فرمایا استعمال البدع والفحش فی القول، امام فرماتے ہیں پانچویں چیز جس سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، تم بلک بلک کے دعائیں مانگتے ہو، وہ کیا ہے؟ تمہاری زبان پاکیزہ نہیں ہے، تمہاری زبان میں عفت نہیں ہے، تم عفت کلام نہیں رکھتے۔ بہت سے لوگ عفت دامن رکھتے ہیں، عفت کردار رکھتے ہیں، لیکن ان میں عفت کلام نہیں پائی جاتی۔ کلام پاکیزہ ہو، زبان اچھی ہو، بیوی سے، بیوی کا شوہر سے، شوہر کا بیوی سے، بچوں کا بزرگوں سے، بزرگوں کے بچوں سے، علماء کے جوانوں سے، جوانوں کا علماء سے اچھی طریقے سے بات کی جائے، قول قولا سدیدا، مستحکم بات کی جائے۔ اور اس لیے معصوم فرماتے ہیں میرے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کیسے کیا کریں کہ دعائیں قبول ہوں؟ اب یہ ممانعت ہے۔ اب میں چھٹے امام کی ایک حدیث کا خلاصہ پیش کروں، اس کے بعد زحمت تمام کروں گا۔ کیا کریں مولا دعائیں قبول ہو، سب یہ چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو، خدا کی بارگاہ میں بہت ساری دعائیں ہیں ہماری۔ امام فرماتے ہیں سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرو، اور اس کے بعد جن نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ امام فرماتے ہیں میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اسی صحیح سجادیہ میں اور دوسری دعاؤں میں، اے خدا تو ایک نعمت دیتا ہے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے جو آداء و جوارے استعمال کرتا ہوں ان کا شکر پہلے واجب ہو جاتا ہے۔ کہ پہلے ان کا شکریہ ادا کروں، اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو اعضاء و جوارح تو نے دیے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، حق کے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور شکر کیا چیز ہے؟ خدا کہہ رہا ہے اگر تم نے شکر کیا تو تمہیں نعمتیں زیادہ دوں، لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر کفرانِ نعمت کیا تو یہ نہیں کہا کہ نعمت چھین لوں گا، ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہوگا۔ یعنی شکرانِ نعمت پر نعمت کو زیادہ کرنے کا خوشخبری، اور اس کے بعد کفرانِ نعمت پر عذاب کی بشارت دی گئی ہے۔ کتنا سوچنے کا مقام ہے، کتنا لب و لہجہ بدل گیا۔ لئن شکرتم، شکر کیا، لازیدنکم، یقیناً یہ حتماً حتماً زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، لیکن اگر کفرانِ نعمت کیا، ان عذابی لشدید۔ اب دیکھیں آئمہ اس طریقے سے ہمیں زندگی کے چند بنیادی اصول بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے تم خدا کی بندگی کر کے خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہو۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ امام نے کہا شکرانے نعمت کرو، اس کے بعد جب شکر کرو اس کے بعد درود بھیجو محمد اور ان کی آل پر۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اول و آخر درود بھیجو، خدا کو شرم آتی ہے کہ وہ اول دعا کو قبول کرے، آخر دعا کو قبول کرے، درمیان دعا کو رد کر دے۔ یہ دعا، یعنی درود دعا ہے نا، اے خدا درود بھی محمد ان کے آل پر، اول بھی آخر بھی، تو خدا شرم محسوس کرتا ہے کہ ایک دعا کے اول کو اور آخر کو قبول کرے، اور درمیان میں جو تم نے دعا گلدستہ بنا کے پیش کی خدا کی بارگاہ میں، اسے رد کر دیا جائے۔ پھر امام فرماتے ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اپنی خطا کو خدا کی بارگاہ میں اقرار کرو، اے خدا گناہگار ہیں، سراپا تقصیر ہیں۔ اس طریقے سے اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچاؤ۔ بس امام سجاد نے حقیقت بندگی کو ہمارے سامنے پیش کیا، حقیقت دعا کو پیش کیا۔ ایسی محافل ہونی چاہیے، ایسے محفل مقاصدہ ہونے چاہیے، ایسے سمپوزیم سیمینار ہونے چاہیے کہ اہل بیت کے ان قیمتی علمی خزانوں کو، اور یہ دعائیں ہیں یہ کسی بھی مکتبہ فکر میں آپ کو نہیں ملیں گی سوائے مذہب اہل بیت کی۔ اور جامعۃ الازہر کے سابق پرنسپل وائس چانسلر شیخ تنداوی کہتے ہیں کہ جب میں نے علی ابن الحسین سید سجاد کی دعاؤں کو پڑھا تو میں دنگ رہ گیا، حیران ہو گیا کہ اتنا عظیم قیمتی سرمایہ اہل بیت کا مسلمانوں کے درمیان، اور پھر بھی مسلمہ ذب و حالی کا شکار۔ جامعۃ الازہر کے سابق شیخ الجامعہ شیخ تنتاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا عظیم سرمایہ اور پھر بھی مسلمان اتنے ذب و حالی کا شکار، کیسے ممکن؟ بس عزاداروں، امام سجاد کا جہاد یہی تھا، دعاؤں کے ذریعے سے، گریے کے ذریعے سے در حقیقت بندگی کو، کربلا کے میسج کو پہنچایا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ امام کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ خدا نے بھی امام سجاد کا ایک انفرادی منفرد طریقے سے امتحان لیا، جو امتحان میرے مولا کا تھا وہ کسی امام کا نہیں تھا۔ جس طریقے سے، جن مراحل سے میرا امام گزرا ہے، ان مراحل سے کوئی امام نہیں گزرا۔ ہر امام کا اپنا ایک درجہ ہے، اپنا ایک مقام ہے، اس کے اپنے مصائب ہیں، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن امام سجاد کی جو مصیبتیں اور مصائب ہیں وہ کسی امام کے نہیں۔ مختصر مصائب پڑھوں گا، تابوت بھی برآمد ہوگا، زیارت کریں گے آپ۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے مولا سے پوچھا جاتا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو مولا یہ نہیں کہتے کہ کربلا میں، کہ جب علی اکبر کو ورچی لگی، جب علی اصغر شہید ہوا، جب عباس کے بازو کٹے، جب حسین زی سے زمین پہ تشریف لائے، ایک دفعہ ہاتھوں کو کمر پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں شام شام شام، ساسو کرسی نشینوں کو مجمع، اور نبی زادیاں آل رسول بے مقنو چادر، اللہ اکبر۔ یہ ہیں سید سجاد کے مسائل، کہاں کہاں امتحان نہیں ہوا۔ پہلا امتحان اس وقت ہوا سید سجاد کا جب نوکیندہ پہ بابا کا سر دیکھا، دوسرا امتحان اس وقت ہوا جناب زینب نے اپنے کاندھوں پر سید سجاد کو بچایا، سید سجاد دیکھ رہے ہیں کہ پھوپھیوں کے سر سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، لیکن یہ بیمار سید سجاد کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا امتحان یہ تھا، نبی زادیوں کو، آل رسول کو رسن بسا ہاتھوں کو باندھ کر سوار کیا جا رہا ہے، یہ بھی امتحان سید سجاد کا۔ اس کے بعد اونٹوں پر سوار کرنے کی منزل آئی ہے، بیمار بھتیجا کچھ نہیں کر سکتا، یہ بھی امتحان ہے۔ اور اس سے بڑھ کے امتحان چھوٹے چھوٹے بچوں کا، اسوال حسینی کو تماچے مارے جاتے ہیں، تالیانے مارے جاتے ہیں، رونے نہیں دیا جاتا، یہ بھی سید سجاد کا امتحان ہے۔ کیسے کیسے امتحان سے گزرا ہے میرا مولا، یہ مولا جانتا ہے۔ بس عزادارو، کبھی دربار ابن زیاد کا امتحان ہے، کبھی دربار یزید کا امتحان ہے، اور کبھی قید خانے میں ننی سکینہ کی قبر بنانے کا امتحان ہے۔ یہی وجہ ہے میرے مولا سے پوچھا جاتا، مولا کب تک گریا کریں گے؟ امام سجاد فرماتے، اے راوی تو نے انصاف نہیں کیا، ارے یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک فرزند یوسف گم ہو گیا، پھر آ کے یوسف میں یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، قرآن کہتا ہے نابینا ہو گئے، ارے جس کے 18 جوان ہیں بنی ہاشم، ارے زہرا کا پورا گھر اجڑ جائے اور تو کہے میں گریہ نہ کروں۔ راوی کہتا ہے مولا شہادت تو آپ کے لیے باعث افتخار ہے۔ مولا نے کہا شہادت ہمارے لیے باعث افتخار ہے، راہ خدا میں قتل ہونا ہماری عادت ہے، ذرا یہ تو بتا نبی زادیوں کے ساتھ، ماؤں بہنوں پھوپھیوں کے ساتھ ننگے سر بازار میں جانا، کہ یہ بھی ہماری عادت ہے؟ سید سجاد نے اس طریقے سے ماتم کیا، اور کس طریقے سے حسین کی کربلا کا پیغام پہنچایا، ارے جب بھی پانی لایا جاتا امام گریا فرماتے، حسین کی پیاس یاد آتی، جب بھی کھانا لگایا جاتا امام گریا فرماتے، وضو کے لیے پانی لائے ہیں مولا وضو فرمائیے، اب امام گریا کر رہے ہیں، ہائے میرا بابا۔ ہاں ایک دفعہ جب بازار مدینہ میں جاتے، قصاب کی دکان پہ پہنچتے، کہتے ہیں لوگوں، اے بھائی مسلمانوں، کیا اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے؟ وہ کہتے مولا ارے بے ذبح ہے، جب تک جی سے جب سیر ہو کے پانی نہیں پی لیتا، ظرف آب نہیں اٹھا دے، کربلا کرو کرتے، ہائے میرا بابا، ہائے زہرا کا لخت جگر، جسے زہرا نے چکی ہے پیس پیس کے پالا تھا۔ بس آخری مصائب۔ ہاں سید سجاد کا کیسا امتحان ہوا ہے، تابوت برآمد ہوگا، 2 منٹ اور کی زحمت دوں گا۔ امام سجاد کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد امام باقر کے پاس صحابی آئے، مولا امام کا اونٹ غائب ہو گیا ہے۔ امام نے کہا جاؤ، امام سجاد کی قبر پہ منہ دیے رو رہا ہے، ایک دفعہ یہ اونٹ کو باندھ دیا لا کر، 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا۔ امام نے کہا چھوڑ دو، یہ اسی طرح مر جائے گا، یہ وہ اونٹ ہے، امام نے 25 حج کیے لیکن ایک تازیانہ نہیں مارا۔ میں کو ہائے مولا، ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ارے ننے اسوال حسینی، ارے چماچے کھاتے تھے، سید سجاد نے کیسے گوارا کیا ہوگا؟ ارے زہرا کے گھر سے یہ پہلا جنازہ اٹھا ہے، غسل قبر ہو گیا، اہل مدینہ آ گئے، اصحاب آ گئے، اہل محلہ آ گئے، اہل بیت آ گئے، رسول اللہ کا جنازہ اس طرح نہ اٹھ سکا۔ علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں، زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں، حسن کا جنازہ دن کی روشنی میں اٹھا، مگر امت نے 3 برسائے، اور حسین کا جنازہ نہ اٹھ سکا۔ ارے یہ زہرا کے گھر سے پہلا جنازہ ہے، تابوت بلند ہوا، ارے سوگوار موجود ہیں، کاندھا دینے والے موجود ہیں، ارے تابوت لاؤ، زیارت ہوگی، شاید امام سجاد یہ کہے بابا مجھے معاف کرنا، ارے بیٹا دیکھ رہا تھا بابا کا لاشا، میں گورو کا بن بڑا ہے، بابا شرمندہ ہوں، میرا جنازہ اٹھا، آپ کا جنازہ نہ۔